بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ سمو بصر مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور آپ کی خدمت میں صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب کے اربعین نووی پر مشتمل دروس احادیث پیش کر رہا ہے. سامعین محترم اس ضمن میں آج اربعین نووی کی 43 حدیث پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے حکمت دین کا عظیم خزانہ. اس حدیث کا دوسرا درس حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیں.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ التوبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسوله بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وقال عز وجل کما ورد فی نفس سورۃ براءۃ من اللہ ورسولہ للذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 14 وعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وعذاب من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فان تبتم فہو خیر لکم وان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ وبشر الذين كفروا بعذاب اليم الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ. فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا وَرَدَ فِي نَفْسِ السُّورَةِ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق الله العظيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما امرت ان اقاتل الناس حتى يقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه ويشهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله فاذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما شهب وجه ولغبرت قدم من عمل تبتغى اليه درجات الجنه بعد الصلاه المفروضه كجهاد في سبيل الله والله ولا ثقل ميزان ولا ثقل ميزان عبد كتابه تنفق له في سبيل الله او يحمل عليها في سبيل الله رواه احمد والبزار والنسائي وابن ماجہ والترمذی رحمہم اللہ وقال ترمذی رحمہ اللہ ھذا حدیث حسن صحیح. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. پچھلے جمعے سے ہم نے حضرت معاذ بن جبل سے ایک روایت جو ہے اس کا مطالعہ شروع کیا تھا. اس کا جو اہم ترین حصہ بعض اعتبارات سے ہے اس پر ہماری گفتگو کا صرف آغاز ہوا تھا، آج اس گفتگو کی تکمیل کر دی. لیکن اس حدیث کا پس منظر پھر دوبارہ تازہ کر لیجئے. ایک تو اس اعتبار سے کہ وہ حدیث بھی حدیث جبرائیل کی طرح نہایت جامع حدیث، اور دوسرے اس اعتبار سے کہ جیسے حدیث جبرائیل کو پڑھتے ہوئے بھی کچھ دیر انسان اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتا ہے کہ صحبت نبوی سے وہ فیض یاب ہو رہا ہے، ایسے ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ یہ کیفیت اس حدیث کو پڑھتے ہوئے ہوتی ہے. اس کا پس منظر جو بھی ہے وہ میں آپ کو صرف اس وقت جو ہے ترجمے کی شکل میں بیان کر دوں گا، دوبارہ پورا متن نہیں پڑھیں گے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے جلیل قدر صحابہ بن سکتے ہیں انصار میں سے ہیں، جن کے بارے میں حضور کا یہ قول بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ عالمہم بالحلال والحرام معاہم جبل، میرے صحابہ میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ جاننے والا وہ معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی. وہ بیان کر رہے ہیں کہ تبوک کی طرف جب ہم سفر کرنے چل رہے تھے حضور کے ساتھ، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس وقت حضور کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا، تو صورتحال یہ ہوتی تھی کہ رات بھر سفر کرتے تھے. پھر جیسے ہی صبح ہوئی، وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو فجر کا وقت ہوا، حضور نے ہمیں نماز فجر پڑھائی اور پھر لوگ سوار ہو گئے، اس لیے کہ جب تک ذرا دھوپ کی تمازت نہ ہو اس وقت تک جتنا اور سفر قطع ہو جائے اچھا. لیکن رات بھر جو جاگتے رہے تھے تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس وقت اکثر لوگ کیا سب کے سب لوگ اونگ رہے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ سواریوں کو آزادی مل گئی، کنٹرول نہیں کر رہا جو اس کے اوپر سوار ہے، تو وہ کچھ چلتی بھی تھی، کچھ چربی لیتی تھی آس پاس کے کیکر کے درختوں سے، کچھ ناشتہ میں نے کہا تھا ناشتہ بھی کرتی جا رہی ہیں اونٹنیاں اور اونٹ، اور پھر آگے بڑھتی رہے. تو لشکر جو پھیلا ہوا ہے پورے جواد طریق. حضرت معاذ نے ایک طے کر لیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو حضور کے ساتھ باندھے رکھیں گے، تو حضور کی اونٹنی بھی اسی طرح چل رہی تھی، رکتی بھی تھی، ادھر ادھر منہ مارتی بھی تھی اور پھر آگے چلتی بھی تھی، اور حضرت معاذ نے اپنی اونٹنی کو پورے طرح بیدار ہوشیار حالت کے اندر کسی ساتھ لگائے رکھا کہ اچانک حضرت معاذ کی اونٹنی کو ٹھوکر لگی. اس پر حضرت معاذ نے وہ لگام کھینچی اس کی تو اس سے بدک گئی. اب جب وہ بدک گئی تو قریب ہی حضور کی اونٹنی تھی وہ بھی بدک گئی. اس پر حضور نے اپنے ہودج کا پردہ اٹھایا، ادھر ادھر آپ نے دیکھا، آپ نے دیکھا معاذ کے سوا کوئی میرے قریب نہیں ہے، باقی سب لوگ جو ہے بہت دور ادھر ادھر منتشر ہیں تتر بتر. تو آپ نے پکارا ہے معاذ، ان کا لبیک ہے یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں. فرمایا ادھر تو نے اور قریب آ جاؤ. تو اتنے قریب ہو گئے حضرت معاذ حضور کے ساتھ کے دونوں کی سواریاں آپس میں رگڑ کھانے لگی، دونوں اونٹنیاں یا اونٹ جو بھی ہوں. اس وقت حضور نے سب سے پہلے تو ایک تبصرہ کیا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ لوگ مجھ سے اتنے فاصلے پر ہوں گے. اب اس کا پس منظر میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کی حفاظت کا معاملہ، حضور کا یہ تو ہے، اس کے اعتبار سے تو آس پاس قریب ہونا چاہیے تھا لوگوں کو، اور سفر سے واپسی پر واقعہ بھی پیش ہو گیا، وہ بھی میں بیان کر چکا ہوں، اب دوبارہ دہراؤں گا نہیں. تو حضور نے حیرت کا اظہار کیا کہ ہمارے قریب کوئی بھی نہیں سوائے تمہارے. اس پر جو ہے حضرت معاذ نے بجائے اس کے، میں نے لفظ استعمال کیا تھا بجائے اس کے کہ نمبر بنائے اپنے، اور یہ کہ دوسروں کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تحقیر کر دے، یا اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو یہ کرتا. حضرت معاذ نے کہا حضور لوگ جو ہے رات کی جو شب بیداری کی وجہ سے جو ہے اونگ گئے ہیں، تو وہ جو سواریاں ہیں وہ آزاد ہو گئی ہیں، وہ چر چک بھی رہی ہیں چڑھ بھی رہی ہیں. اب اس پر دیکھیے حضور کا تبصرہ کیا تھا، اب حکم تو نائس ہاں میں بھی اونگ رہا تھا، آپ نے بھی کوئی اپنی کوئی مافوق البشر ہونے کی حیثیت کو وہاں واضح نہیں کیا، وہ جو بھی انسانی تقاضے ہیں بشری تقاضے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی، الحکم تو نائس میں بھی اونگ رہا تھا. اب اس کے بعد حضرت معاذ نے جب دیکھا تو حضور مجھ سے اس وقت خوش ہی. میں جو لگا ہوا ہوں ساتھ، میں اس پر ظاہر بات ہے کہ بشاشت ہے حضور کے چہرہ مبارک پہ. تب انہوں نے کہا خلوت بھی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھوں. قد امردت نہیں واسطبت نہیں واحزنت نہیں، جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے، بہت غمگین کر دیا ہے، بہت ہی مجھے جو ہے سقیم کر دیا. حضور نے فرمایا سلم معاشرتا جو چاہتے ہو پوچھو. طبیعت جو ہے اس طرح کو معلوم ہے بشاشت پٹ کیا. ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ ایک صحابی سوال کر رہا تو جواب تو دینا, لیکن حضور کے انداز میں جو ہے وہ خاص بشاشت کا جو ہے پہلو ہے. سلام معاشرتا پوچھو جو چاہتے ہو. انہوں نے کہا اب یہ ہے میرے اور آپ کے لیے قابل غور, دوبارہ غور کیجیے. حضور مجھے وہ بات بتا دیجئے, وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر, مجھے اس کے علاوہ آپ سے کچھ نہیں پوچھنا. یہ دھن ہے جو ہر اس بندہ مومن کے دل پر اور ذہن پر سوار ہو جاتا ہے, اور یہ جلیل القدر صحابہ کے ذہنوں پر سوار ہے. صحابہ میں سے بھی جو فقہائے صحابہ میں سے, بہرحال یہ ہمارے لیے ایک درس ہے, اس کے اندر سمک ہے ہمارے, ہم اپنا جائزہ لیں. ہمیں آخرت کی کتنی فکر ہے؟ بس ایک عقیدہ تو ہے, جہاں بعث بعد الموت کو ہم مانتے ہیں, زندہ ہونے کو, مرنے کے بعد پھر کوئی حساب کتاب بھی ہوگا, کوئی جزا سزا بھی ہوگی. لیکن دم علم کتنے ہیلے بہانوں سے ہم تو امتی ہیں بخشے ہی جائیں گے, ہم تو کلمہ گو ہیں بخشے ہی جائیں گے. نہ معلوم کس کس اعتبارات سے ہم نے آپ کو اپنے آپ کو ڈوریاں دے دے کر تھپک تھپک کر سلایا ہوا. حضور نے اس سوال پر بڑی خوشی کا اظہار کیا. بخن بخن, میں نے اس کا آپ کو ترجمہ کیا تھا, بہت خوب بہت خوب. بہت کا بے بلا لیجئے اور خوب کا خے تو مخ بن گیا. لیکن یہ کہ اس سے بنا ہوا لفظ نہیں ہے, یہ نہ سمجھیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے بنا, یہ عربی کا لفظ ہے. لیکن یہ کہ بہت خوب میں اس کا مفہوم خوب ادا ہو رہا, بہت خوب بہت خوب. تم نے بڑی بات پوچھی ہے, تم نے بڑی بات پوچھی ہے, تم نے بڑی بات پوچھی ہے. آپ نے تحسین فرمائی. اور یہ بہت آسان ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ نے خیر کا فیصلہ کر دیا. اب یہ وہ بات ہے, یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ کرتا ہے, خیر کی توفیق بھی اس کی طرف سے دی. ظاہر بات ہے اس کے لیے عمل تو انسان کرتا ہے, لیکن وہ توفیق کہاں سے آئی؟ وہ توفیق بھی اللہ دیتا ہے. دیتا ہے انسان کی قلبی کیفیات, اندرونی کیفیات, اس کو دیکھ کر کہ اس کا رجحان کیا ہے. باہر اس کے بعد جو ہے اہم ترین حصہ اس حدیث کا آیا, اور وہ جامع ترین الفاظ ہے, اور اس میں دین کی کل حقیقت کو اصل میں ایک جملے میں لایا گیا ہے. تومنو باللہ والیوم الآخر, تم ایمان رکھو اللہ پر اور یوم آخر پر, وتقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو, وتعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ اور اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس کیفیت میں کہ لا تشرکو بہ شیئاً کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, حتیٰ تموتا اسی حال میں رہو, حتیٰ تموتا وانتا علی صالح تم اسی حال میں رہو موت تک. بس یہ ہے, اس میں جامعیت کے ساتھ لفظ عبادت آیا, عبدیت, اطاعت کاملہ اللہ کی, اور اللہ کی محبت ہر شے سے بڑھ کر. اور یہ اطاعت کاملہ, یہ ہم وقت ہم تن ہم وقت, اور شرک سے بالکل پاک, اور شرک بھی شرک فی ذات, شرک فی صفات, شرک فی حقوق, شرک جلی, شرک خفی, شرک فی العقیدہ, شرک فی العمل. اب یہ ساری باتیں یہاں تفصیل سے بیان کرنے کی نہیں, لیکن یہ جامع ترین الفاظ ہیں. ایمان, اور ایمان کے اندر جو سب سے بڑا لب لباب ہے وہ اللہ اور یوم آخر, اور عبادت رب, اور شرک سے بالکل پاک ہو جائے اسی حال میں اگر رہو یہاں تک کہ موت آ جائے, کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے کہ جس سے کوئی تمہاری کیفیت بدل جائے تو جنت میں داخل ہو جاؤ. اب حضرت معاذ نے درخواست کی کہ حضور مجھے ذرا دہرا دیجیے. حضور نے اعادہ ثلاث مرات, تین دفعہ دہرایا ایک ایک جملے کو, ایک ہی لفظ اس سے پہلے آ چکے تھے وہ الفاظ, تاکہ حضرت معاذ یاد کر لیں اچھی طرح اور اسے آگے بیان کریں تو کہیں بھی کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے. اب اس کے بعد وہ دریائے سخاوت جو جوش میں آیا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اب آپ نے خود کہا وَإِن شَيْتَ حَدَّثْتُكَ يَا مُعَاذُ بِرَأْسِ هَذَا الْأَمْرِ وَذِرْوَةِ السَّلَامِ, اے معاذ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے اس معاملے کا, ہمارے اس امر کا کی بنیاد کیا ہے, جڑ کیا ہے اور چوٹی کیا ہے. اب حضرت معاذ کو اور کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے عرض کیا بے ابھی انت با امی یا رسول اللہ فقول لی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے اللہ کے رسول، ضرور فرمائیے. یہ ہے پھر حکمت دین کا وہ حصہ کہ اب تین حصوں میں کاٹ کر اب حضور نے دین کو مختلف اجزاء کے حوالے سے سمجھایا. اور یہاں وہ مشابہت ہے حدیث جبرائیل سے، وہاں تین لیول، اسلام، ایمان، احسان. اور احسان جو چرچوٹی ہے اس میں انتعبد اللہ کانک تراہ فانلم تکن تراہ فانہ یراک. لیکن وہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت ہے ان میں الفاظ ہے ان تعمل للہ کانک تراہ فانلم تکن تراہ فانہ یراک، کہ اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرو، محنت کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، قربانیاں دو، اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے. اور یہ نہیں تو کم سے کم یہ کہ اللہ کو تمہیں دیکھ رہا ہے. اب وہاں جو ہے وہ اسلام، ایمان، احسان، اب یہاں آیا ہے. دیکھیے حضور نے تین حصوں میں تقسیم کیا. ان راس هذا الامر ان تشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. بنیاد، جڑ کہہ لیجئے، وہ تو یہ ہے حضور نے فرمایا راس هذا الامر، جو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تو گواہی دے اس بات کی کہ محمد اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. وَأَنَّ قَوَامَ هَذَا الْأَمْرُ، اور اس کا جو تنہا ہے قوام، اب یہاں سے میں مثال جو دی جا رہی ہے وہ ایک درخت سے بہت مماثلت رکھنے والی. درخت کی ایک جڑ ہے، اس جڑ سے وہ خوراک حاصل کرتا ہے، زمین سے پانی بھی جذب کرتا ہے اور خوراک بھی جذب کرتا ہے. پھر تنا ہے جس پر وہ کھڑا ہوا ہے، پھر شاخیں ہیں، برگ و بار جو ہوتا ہے، پتے جو ہے تنے کو تو نہیں لگتے، شاخوں کو لگتے. پھول والا اگر پودا ہے تو شاخوں پر پھول لگے گا، پھل کا درخت ہے تو شاخوں میں پھل لگے گا، وہ چوٹی ہے. تو فرمایا اب نراس ہاتھ لم ان تشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان قوام هذا الامر اقام الصلاه وايتاء الزكاه، نماز کو قائم کرنا اور زکات ادا کرنا. اب ان دونوں کو یہاں پر لیا ہے. اور تیسری بات وان ظلمت السلام منه الجهاد في سبيل الله، اور چوٹی جو ہے الجهاد في سبيل، کچھا کش، ایثار، قربانی اللہ کے راستے. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو تاکہ اس سے اللہ کا بدلہ ملا، اور عبادت پھر اس کے بدل ہو نہیں سکتی نفس جب تک کہ آپ کے قابو میں نہ ہو. اور پھر پورے معاشرے کو، پورے ملک کو، پوری ریاست کو اللہ کے حکم کے تابع لانے کے لیے جو شوق کرو، پھر دسویں کرو، پوری سے کرو، کرو، یہ چوٹی ہے. تو یہ گویا کہ تین حصوں میں اس طریقے سے دین کی حقیقت کو تقسیم کر کے اپنے بھی بات. اب آیا مسئلہ جو آج کا ہمارا اصل موضوع ہے، جہاد کی بھی بہت سی منزلیں ہیں. میرا اس پر کتاب چلی ہے جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت پر، میں نے 9 منزلیں شمار کی ہیں، 3×3. خود مسلمان بننے کے لیے اور اللہ کی بندگی کے لیے دین جہاد، نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، اور بگڑے ہوئے معاشرے کے ساتھ کشاکش. پھر غلط نظریات، غلط عقائد، غلط تصورات، غلط فلسفوں کے خلاف جہاد. یہ جہاد جو ہے نظری جہاد ہے، اور یہ جہاد کے بھی تین طریقے ہیں. ایک ہے جو اوپر ہائیسٹ لیول ہے معاشرے کا، جو ایلیٹ ہے معاشرے کی، انٹیلیجنس یا انٹلیکچوئل مائنورٹی. دوسرے ہیں عوام الناس، اور تیسرے ہیں جدال اور مناظرہ ان لوگوں سے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کور کسے ہوئے ہیں، سرکار عیسائی مشنریز لگے ہوئے ہیں، قادیانی مشنریز لگے ہوئے ہیں، بہائی مشنریز لگے ہوئے ہیں، اور جو لوگ بہت بہت لگا ہوا تو دین جہاد کے ہوئے. اور اس کے بعد ہے نظام کو بدلنے کا جہاد. اب ان کی تفصیل میں سوچا نہیں جا سکتا. اس میں یہ ہے کہ پیسو ریزسٹنس بھی ہے، ایکٹیو ریزسٹنس بھی ہے، اور پھر مسلح تصادم، جان دینا. یہ جو آخری منزل ہے، نویں منزل، یہ ہے قتال کی سبیل اللہ.
کہ سال کی زمین اللہ سے بھی بہت سی صورتیں ہیں کہ جو ہوئی ہے اور ہو سکتی ہیں، لیکن اس لیے خاص صورت کا ذکر کس حدیث میں آ رہا ہے؟ وہ مشکلات اس قرآن میں سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسی کے الفاظ کیا ہیں؟ انما امرت ان اقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله فاذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا من دماءهم واموالهم. مجھے حکم ہوا کہ جنگ جاری رکھو لوگوں کے خلاف، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھائی کریں، زکاۃ ادا کریں اور گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کو شریک نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے. جب وہ یہ کر لیں گے تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنی جانیں اور اپنے مال کو محفوظ کر لیے، الا یہ کہ حق شریعت کے تحت کہیں ان کے اوپر کوئی جو ہے پندرہ لگے یا کوئی تاثیر کے بتا سکتے جائے. اب اس حدیث کے پاس سے معلوم ہوتا ہے یہ تو گویا کہ تلوار کے زور سے جو ہے لوگوں کو مسلمان بنایا گیا ہے. یہ حقیقت کے خلاف یہ ایک ایکسیپشنل صورتحال ہے، اور اسی سے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ توبہ کی چھ آیات جو پہلی ہیں وہ بھی مشکلات القرآن کی. میں نے دیکھا ہے جبھی مفسرین سے اکثر میں ٹھوک کے کھائی ہوں سن جاتے ہیں اور اسی کی وجہ سے مغالطے پیدا ہوتے ہیں. ان چھ آیتوں کا پسند کیا ہے؟ میں نے اسی آیت کو آیت نہیں پڑھی. دیکھیے ایک تو آج ہفتے پہلے میں نے وہ پڑھی جو سورہ توبہ میں بھی ہے، سورہ سخ میں بھی ہے، اور جس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سورہ فتح میں بھی ہے. وہ جو ہے حضور کا مقصد بے سب بالعموم، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا قرآن مجید اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اس دین کو کل کے تم نظام پر، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار. یہ ہے آپ کا مقصد بے سب. اب اس کے ذمن میں یہ جان لیجیے کہ دو طبقات کے ساتھ معاملہ بالآخر جا کر مختلف ہوا ہے. ایک امیدین عرب تھے، بنی اسماعیل، مشرکین عرب وہ اکثر و بیشتر بنی اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، جیسے بنی اسماعیل حضرت یعقوب کی اولاد میں سے، اور لوگ باقی عرب بھی ان کے تابع تھے. یہ امیدین، حضور بھی امیدین ہی میں سے تھے. تو حضور کی بعثت بنیادی جو ہے اساسی وہ ہے امیدین،
اور ایک دوسری بعثت آپ کی ہے پوری عالم، پوری دنیا کی طرف، پوری نو انسانی کی طرف. دو بعثتیں، ان دونوں بعثتوں کے اعتبار سے انجام کار کا معاملہ جو حضور کی حیات طیبہ میں ہوا ہے وہ مختلف تھا. جو بعثت تھی الی امیین، اس کے تمام جو اس کا حق ادا کر دیا محمد الرسول اللہ نے بنفس نفیس، انہی کی زبان میں قرآن نازل ہو گیا، حضور انہی میں سے تھے، اجنبیت کا کوئی پردہ حائل نہیں تھا، نہ زبان کا نہ نسل کا، گویا کہ ان پر تو آخری درجے میں اتمام حجت ہو گیا. اب اس کا قانون یہ رہا ہے ہمیشہ اللہ کا کہ جس قوم کی طرف معین کر کے کسی رسول کو بھیج دیا جائے، اگر وہ قوم بحثیت مجموعی رسول کو رد کر دے تو وہ قوم ہلاک کر دی جاتی. قوم نوح ہلاک کر دی گئی، قوم ہود ہلاک کر دی گئی، قوم صالح ہلاک کر دی گئی، قوم شعیب ہلاک کر دی گئی، یہ سب کے سب ہلاک ہوا ہی نہیں. یہ قانون ہے اللہ کا. البتہ باقیوں کے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہے، باقی لوگوں تک ان کے ذریعے سے کوئی دعوت پہنچی ہو اور ان میں بھی کچھ نہ کچھ زبان کا پردہ حائل ہو، کچھ جو نسلی معاملہ ہے، تو یہ معاملہ جو ہے ان کے لیے نہیں، ان کے لیے ہے جن کی طرف براہ راست کسی رسول کو بالکل جو ہے معین کر کے بھیجا گیا. تو امیین کے لیے یوں سمجھیے کہ اہل مکہ خاص طور پر، جو کہ ان کے سب سے بڑے جو سردار کہہ لیجئے، سر دھرے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالی کا فیصلہ، جبکہ انہوں نے حضور کو اپنے ہاتھ سے نکلنے پر مجبور کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا دار النجوا میں، اب اس کے بعد گویا کہ اس سزا کے مستحق ہو چکے تھے. یہاں یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر برساتا قریش کے اوپر، وہ تو خانہ کعبہ تھا وہاں، یہ تو حرم تھا، یا کوئی اور اس طرح کا عمومی جو ہے وہ عذاب بھیج کر قوم کو ہلاک کر دیا جاتا، اس لیے کہ معلوم تھا کہ ان میں کچھ لوگ ضعیف الایمان بھی ہیں اور کچھ ویسے ضعیف لوگ ہیں جو ایمان تو لائے ہوئے ہیں لیکن وہ ہجرت نہیں کر سکتے،
بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، جن کے پاس نہ کوئی سفر کا کوئی جو ہے وہ زادرہ موجود ہے، نہ راستہ انہیں معلوم ہے، تو اس اعتبار سے حکمت خداوندی ان پر عذاب الہی کی پہلی قسط ہوئی غزوہ بدر میں. حکمت خداوندی نے قریش کو نکالا ہے مکے سے جیسے کہ سانپ کو بل سے نکالا جاتا ہے، اور میدان بدر میں آ کر ان کے 70 سردار جو ہیں قتل کیے گئے. اور یہ قتل جو ہے اچھی طرح جان لیجیے سب مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں ہوئے، صحیح احادیث کے اندر ہے کہ فرشتے بھی اللہ نے بھیجے اور انہوں نے بھی اس قتال میں حصہ لیا. بات صحابہ کیسے ہیں کہ میں حیران ہوا، میں ایک کافر کی طرف وار کرنے والا ہی تھا لیکن میں نے ابھی وار کیا نہیں تھا، گردن اس کی اڑی پڑی تھی، کوئی اور تھا جس نے کہ اس کی گردن اڑا دی تھی. یہ عذاب الہی تھا، یہ عذاب الہی تھا در حقیقت جو کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں اور کچھ فرشتوں کے ہاتھوں آیا ہے، اور اس میں پہلی قسط وہ تھی جو غزوہ بدر میں جو ہے قریش کو دے دی گئی، اور آخری قسط وہ ہے کہ جو غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد سن 9 ہجری میں، یہ وہ 6 آیتیں نازل ہوئی سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیتیں جن میں اعلان کر دیا گیا کہ اب جب کہ جزیرہ نما عرب پر اتمام حجت ہو چکا ہے تکمیل درجے میں، لہذا اب ان مشرکین کے لیے کوئی رعایت نہیں. اب اگر 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، 4 مہینے کے اندر یہ ایمان نہیں لائے تو سب قتل کر دیے. یہ 6 آیتیں بھی مشکلات القرآن میں سے اہم مقام ہے. میں نے 6 کی 6 آیتیں پڑھی اور اس کو صرف ترجمہ کر سکوں گا، لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا جو ہے در حقیقت ان آیات کے ساتھ تعلق کیا ہے، کہ جیسے ایک سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، یہ دونوں در حقیقت ایک ہی حقیقت کے 2 رخ ہیں، ایک سکے کے 2 رخ، ایک تصویر کے 2 رخ. گویا کہ حدیث جو ہے وہ بھی وحی خفی ہے اور قرآن وحی جلی ہے، علماء نے صحیح اس کے لیے عنوانات قائم کیے. اب دیکھیں یہ آیات کیا ہے، سن 9 کے جمادی الاول کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روانہ ہوئے تھے رجب، رجب میں روانہ ہوئے تبوک، رمضان میں واپس آئے، 50 دن کا سفر تھا، واپس آ کر رمضان کے بعد ظاہر بات ہے یہ تو شروع ہو گئے جو اشہر حرم شروع ہو گئے، حج کے مہینے شروع ہو گئے، اور اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی. حضور جو ہے حج کے قافلے کو روانہ فرما چکے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت عمارت میں قافلہ روانہ ہو چکا، اور اس کے بعد جب یہ آیتیں اتری ہیں تو حضور نے اپنے ذاتی ایلچی کی حیثیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے کہ حج کے مجمع میں جہاں سارے عرب سے لوگ ظاہر بات اکٹھے ہوں گے وہاں جا کر یہ اعلان عام کر دیا جائے، اور وہ اس لیے کہ یہ ایسا اعلان تھا کہ جو عرب کی روایت کے مطابق کسی بڑی ہستی کا کوئی قریبی رشتہ دار یا وہ خود ہی کر سکتا تھا، اسی لیے حضرت علی کو بھیجا ہے، ورنہ ابھی حضرت علی نے راستے ہی میں جا کر قافلے کو پکڑ لیا، حضرت ابو بکر جو ہے وہ وہاں موجود تھے، قافلہ مقیم تھا، جب حضرت علی آئے تو حضرت ابو بکر نے پوچھا امیرون اور مامورون، آپ امیر بنا کر بھیجے گئے ہیں یا مامور، یعنی یہ کہ اگر آپ کو حضور نے امیر بنایا تو ٹھیک ہے ادھر آئیے آپ اپنی جگہ سنبھالیے میں بیٹھ جاتا ہوں ادھر. حضرت علی نے کہا نہیں مامورون، میں تو مامور ہوں. البتہ یہ اعلان جو ہے یوم حج الاکبر، اس دن جو ہے حج کے دن یہ مجھے کرنا ہے حضور کے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے، وہ اعلان کیا ہے، برات من اللہ و رسول الذین عاہدتم من المشرکین، اے مسلمانوں اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے مشرکین سے جن سے تم نے معاہدے کر رکھے ہیں. فسیحوا فی الارض 14 واعلموا، تو اب ان مشرکین سے کہا جا رہا گھوم پھر لو زمین کے اندر 4 مہینے، واعلموا انکم غیر مخزی اللہ معجز اللہ، جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وان اللہ مخزی الکافرین، اللہ تعالیٰ ان کافروں کو رسوا کر کے رہے گا. وہ اذان من اللہ و رسول الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بری من المشرکین و رسول، اور اعلان عام ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے یوم حج اکبر، حج اکبر اصل میں لوگوں نے سمجھ لیا جو جمعے کے روز ہو حج و حج، یہ نہیں، حج اکبر حج ہی کو کہتے ہیں اور حج اصغر کہتے تھے عمرے، تو حج کے دن چنانچہ 10ویں تاریخ کو حضرت علی نے مجمع عام کے اندر جو ہے 10 دن حج میں یہ اعلان پڑھ کے سنا دیا، یہ اعلان عام اذان، اللہ بری ہے اور اللہ کے رسول بھی بری ہے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب اگر تم توبہ کر لو، پاس آ جاؤ، ایمان لے آؤ، تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم اب باز نہ آئے، اب بھی تم نے روگرا نہیں کی، پیٹ موڑے رکھی، تو جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اے نبی ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دی. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ہاں اس میں استثناء کیا گیا ہے، تم نے جن مشرکین سے معاہدے کر رکھے ہیں، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يحاضروا عليكم احدا، پھر اگر انہوں نے اپنے معاہدے کے اندر کوئی کمی نہیں کی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی اور کی مدد کی ہے، فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، تو ان کے معاہدے کو اس کی مدت تک پورا کر دو. وہ چار مہینے سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ابھی آٹھ مہینے رہتے ہیں یا ابھی سال بھر تک کر دو پورا، لیکن یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اب وہ رینیو نہیں ہوگا معاہدہ اس کے بعد. اور ظاہر بات ہے کہ جن کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا معاہدہ جو ہے وہ موقت طور پر موجود نہیں ہے، ان کے لیے اعلان ہو گیا، معلوم ہوا کہ ان کے لیے چار مہینے کی صرف مہلت ہے. اب اس کے بعد آ رہا ہے سخت ترین جو الفاظ قرآن مجید میں ہیں، آپ وہ غور کیجیے. فَإِذًا سَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ محترم مہینے ختم ہو جائیں، چار مہینے کی مہلت جب ختم ہو جائے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تو پھر جہاں بھی پاؤ مشرکوں کو قتل کرو، فَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاحْشُرُوهُمْ، ان کا گھراؤ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھات کی جگہ میں ان کو پکڑنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھو. اب اس سے زیادہ سخت الفاظ جو ہیں ممکن نہیں، لیکن یہ خاص کس کے لیے؟ ان کے لیے، یہ عام حکم نہیں ہے. میں ابھی اس کو بات کو واضح کر دوں گا کہ عام حکم کیا، وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے. غیر امیین کے لیے معاملہ یہ نہیں ہے، یہ امیین کے لیے. اس پس منظر کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو ان آیات کا جو ہے مفہوم جو ہے اس کو تو لے کر دنیا میں ہر شخص کھڑا ہو جائے گا، یہ کتاب جو ہے یہ تو گویا مستقل حکم دے رہی ہے جنگ کا، اور وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ لوگوں کو مجبور کر رہی ہے تو کہ اس یہ اسلام لاؤ ورنہ قتل کر دیے. تو نہیں، یہ معاملہ در حقیقت خاص امیین عرب کے لیے، بنی اسماعیل کے لیے. فائض صلاح الشر الحرم فخل المشرقین حیث و وجد تم ہوں و خزو ہوں و شروع ہوں و قرون ہوں اللہ مرسد فعم تابو، پھر اب وہ اگر باس آ جائیں، وہ اقام الصلاح و آتم الزکات، اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں. یہ دو الفاظ ضرور نوٹ کیجئے، اس کو میں ایک اور حوالے سے ابھی آپ کے سامنے اس کی اہمیت بیان کروں گا. اگر یہ تین شرطیں پوری کریں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی اب ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، وہ امان پا گئے. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اب ایک بات، اگر کوئی مشرک آپ سے امان طلب کرے کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ نے اتنا بڑا الٹیمیٹم دے دیا ہے، آپ اسلام لانے کا حکم دے رہے ہیں ورنہ ہماری گردن اڑا دیں گے، وہ اسلام کیا ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ان میں سے آپ سے کوئی امان طلب کرے، فاجر ہو، اسے امان دیجیے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ آئے، اللہ کا کلام سنے، اللہ کی بات سمجھے، اللہ کے دین کو سمجھے، ثم ابلغہ ما امنہ، کس قدر باریک بات کہی جا رہی ہے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دیجئے. یعنی کہ اچھا تم آئے تھے، ہم نے تمہیں اسلام بتا دیا، اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے، نہیں مانتے تو ابھی گردن اڑا دیتے. نہیں، وہ آیا تھا، آپ نے امان دی تھی، اس نے بات سمجھی ہے یا نہیں سمجھی ہے یا اس کا فیصلہ ہے، لیکن یہ کہ آپ اس وقت اسے قتل نہیں کریں گے، اسے واپس بھیجیں گے، وہ اپنی جگہ پر چلا جائے، پھر جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی چار مہینوں کی، پھر قتل عام ہو. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے، لہذا اگر کوئی سمجھنے کے لیے، بات جاننے کے لیے، دین کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے آنا چاہے تو آئے، اس کو امان دی جائے. یہ چھ آیتیں ہیں قرآن مجید میں سخت ترین آیات، اور ان سخت ترین آیات کا محل کیا ہے؟ یہ ان مشرکین عرب کے لیے ہیں جن میں سے حضور تھے، نسلی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے، جن کی زبان میں اللہ کی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی، جن پر آخری درجے میں اتمام حجت ہو گیا، اب اگر وہ بھی وہ نہیں مان رہے تو اس کا مطلب ہے کوئی خیر کا عنصر اب کوئی موجود ہی نہیں. لہذا جیسے کہ آپ کوڑے کرکٹ کو جمع کرتے ہیں اور جا آگ لگا دیتے ہیں باغات کے اندر, کیا ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے یہ اللہ کا قانون رہا ہے رسولوں کے باب میں کہ جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا گیا اور اس نے آخری درجے میں اتمام حجت کر دیا, پھر بھی قوم اگر کفر پر اڑی رہی تو اس کو پھر نیست و نابود کر دیا گیا, چاہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی عذاب سماوی عرضی کے ذریعے سے اور چاہے یہ مسلمانوں کے حق میں. اب ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ اس آیت پر عمل ایک انسان کے معاملے میں بھی نہیں ہوا, تمام عرب ایمان لے آئے, اور جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ عرب چھوڑ کر چلے گئے. انہیں میں سے ایک کا واقعہ بڑا عجیب ہے, اکرمہ ابن ابی جہل, ابو جہل کا بیٹا, تو پتا پر پوت پتی پر گھوڑا جو ہے وہ بھی بڑا اکڑ ہوا تھا جیسے کہ ابو جہل. اس نے کہا میں تو نہیں مانوں گا, ٹھیک ہے اب اگر ہم یہاں نہیں رہ سکتے, اب ہمارا چارہ تو نہیں ہے, ہم بے بس ہو گئے, اب ہم اس چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو کبھی مسلمان گئے تھے حبشہ ہجرت کرتے ہوئے, اب یہ جا رہا ہے ہجرت کر رہا ہے, لیکن راستے میں یہی جو بحر قلزم ہے اس میں وہ کشتی تھی جو جہاز تھا جو بھی تھا وہ طوفان آیا ڈوبنے لگی, سب مشرکین سوار تھے, سب نے پکارا اے اللہ اے اللہ اے اللہ. اب اس نے سوچا کہ یہ ہماری فطرت کو تو اللہ ہی اللہ ہے, اس بڑے برے وقت میں تو ہم نے صرف اللہ کو پکارا, نہ ہمیں لات یاد آئی, نہ عزا یاد آئی, نہ منات یاد آئی, نہ حمل یاد آیا, کسی کو ہم نے پکارا ہی نہیں, تو معلوم ہوا کہ ہماری فطرت میں ہمارے دلوں میں تو صرف اللہ ہے, اسی کی دعوت تو دے رہا ہے وہ اللہ کا بندہ, اسے بھاگ کر کاہے کو جانا. واپس آ گئے, واپس آ کر ایمان لائے اور اتنے صادق اور ایمان ثابت ہوئے, پھر مسلمہ قذاب کے خلاف جہاد کیا اور بھی بہت سے جہادوں میں حصہ لیا اور شہید ہوئے. اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ تو ابو جہل کے بیٹے تھے. تو اس طرح کے واقعات تو ہوئے ہیں, اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کہنا یہ ہے, یہ ایک دلچسپ بات آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو پاکستان کا ایک علاقہ ہے چترال کے ساتھ کافرستان, اور اس کے ساتھ ملتا ہوا ایک صوبہ ہے افغانستان کا نورستان. اس کی حقیقت جو ہے نورستان کے ایک شیخ آئے تھے ایک مرتبہ, اور وہ بھی کچھ مہدیت کے تھے کہ ہم ہی میں سے مہدی ہوگا, وہ کہہ رہے تھے ہم قرشی ہیں, اور یہ بھی جو کہ کافرستان میں کافر ہیں یہ بھی قرشی ہیں. ہم لوگ نکلے تھے اس وقت جبکہ یہ اعلان ہو گیا تھا کہ یہ چار مہینے کے اندر اندر یا ایمان لاؤ اور یا قطعی کر دیے جاؤ, تو ہم وہاں سے ملک چھوڑ کر نکل آئے تھے. اب جیسے جیسے اس کے بعد اسلامی جو ہے فتوحات کا دائرہ بڑھتا گیا, اب مسلمانوں نے فتح کیا ایران کو, یہ بھاگتے جا رہے, پیچھے پیچھے اسلامی فتوحات آ رہی, آگے آگے بھاگتے بھاگتے, اور یہ جو ہے ان پہاڑوں میں پہنچ گئے اور یہاں آ کر پناہ گزین ہو گئی. اس کے بعد جب وہ تقسیم ہوئی ہے اور موجودہ افغانستان کی بنیاد پڑی ہے, تو پھر یہ حصہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, ایک حصہ جو ہے وہ افغانستان میں آ گیا, ایک حصہ جو ہے وہ ہندوستان میں رہ گیا جو کہ اب پاکستان میں. ظاہر بات ہے کہ انگریزوں نے تو ان سے کچھ کہا نہیں, وہ کافرستان کفر کے اوپر اپنے جو ہے برقرار ہیں, لیکن امیر دوست محمد خان والی کابل نے ان کو اعلان کر دیا, الٹیمیٹم دے دیا کہ ایمان لاؤ ورنہ تم قتل کر دیے جاؤ. یہ ایمان لے آئے. اب یہ جو ایمان لے آئے وہ افغانستان میں ہے, نورستان کے نام سے وہ صوبہ ہے, ملحق ہے بالکل, اور وہی وہ کہتے ہیں ہمیں وہی قرشی ہیں جو بھاگ کر وہاں سے نکلے تھے, اور وہ لوگ ان کے ہاں بہت سی جو ہے رسومات وغیرہ, معاشرتی رسومات وغیرہ جو ہے وہ بہت مشرکین مکہ سے ملتی جلتی ہیں. تو یہ ہے ان چھ آیات کا پس منظر, اور یہ ہے اس آیت کا, اس حدیث کا پس منظر. انما امرت ان اقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. میں نے اس کیا تھا کہ اس کے حوالے سے میں کچھ ایک بات اور بتاؤں گا. یہ موقع پیش آیا حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں, مانعین زکات کا مسئلہ کھڑا ہوا. اب ایک لشکر تو حضور نے تیار کر لیا تھا خود اپنے دست مبارک سے, اسامہ ابن زید کی عبارت میں رضی اللہ تعالی عنہما, ظاہر بات ہے حضرت ابوبکر نے اس کو روانہ کیا, حالانکہ ان سے کہا گیا تھا کہ اب حالات جو ہے خراب ہو گئے ہیں اندرون ملک عرب, تو اب آپ جو ہے اس لشکر کو نہ بھیجیں. تو انہوں نے فرمایا نہیں, حضور نے جو لشکر تیار کیا, جو جھنڈا جو ہے جو دے دیا وہ میں تو واپس نہیں دے سکتا. نمبر دو جو ہے وہ جو جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے ان کے خلاف جہاد قتال وہ تو کرنا ہی تھا, وہ تو مرتد ہو گئے مرتدین کے خلاف, اور وہ بڑے پیمانے پر فتنہ تھا. تیسرا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا مانعین زکات, وہ کہتے تھے کہ ہم زکات آپ کو نہیں دیں گے، زکات کا انکار. اب اس پر سوال پیدا ہوا کہ آیا ان کے خلاف یہ قتال کیا جائے؟ حضرت ابوبکر کا فیصلہ تھا ان کے خلاف یہ قتال کیا جائے. بہت سے صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ اس میں مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ تیسرا محاذ اب نہ کھولا جائے، اور ویسے بھی انہوں نے وہ مرتد نہیں ہوئے، کسی نئے نبی کو نہیں مانا انہوں نے. پھر یہ کہ وہ زکات کا بھی وہ تفصیل سے معلوم ہوتا کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم زکات نہیں دیں گے، کہتے تھے آپ کو نہیں دیں گے، ہم اپنے طور پر اپنی زکات تقسیم کریں گے. اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی آیت اور اسی حدیث کا حوالہ دیا کہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے تین باتوں کے پورے ہونے پر قتال روکنے کا حکم ہے، کلمہ شہادت، نماز اور روزہ، اور نماز اور زکات. اس سے کم کا معاملہ میں نہیں کر سکتا. یہاں پر بھی سورہ توبہ کی ان آیات میں بھی واقام الصلاۃ واتم الزکات، اقامت الصلاۃ اور زکات کی ادائیگی، اور اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر بھی ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اور میرا ساتھ نہیں جائے گا دے گا تو میں تنہا تنہا جاؤں گا جنگ کروں گا. تو وہ بھی در حقیقت اس آیت اور اس حدیث کے حوالے سے. اب اس کی حدیث کو مکمل کر لیجئے. میں جو کہہ رہا تھا کہ غیر امیین کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے. اسی صورت کی آیت نمبر 29 ہے جو میں نے بعد میں پڑھی تھی، وہاں اہل کتاب جو تھے یہودی اور عیسائی ان کو علیحدہ کر دیا گیا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ویدینون دین الحق ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن یدی وہم صاغرون. اے مسلمانوں، جنگ جاری رکھو ان لوگوں سے، اہل کتاب میں، یہود اور نصارہ میں سے، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اس کے اور یوم آخر کو نہیں مانتے، اور یہ کہ دین حق کو جو ہے تسلیم نہیں کرتے، اس کی پابندی نہیں کرتے، اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں ان کی حرمت کو اختیار نہیں کرتے، اسے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دینا قبول کریں اور چھوٹے ہو کر رہیں. حتی یوتو جزیہ تو ہم صاغرون، چھوٹے ہو کر رہیں، دین کا غلبہ تسلیم کریں، جزیہ دینا قبول کریں. اب وہ عیسائی رہے یہودی رہے، اسلام لانے پر انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا، مذہبی آزادی حاصل رہے. اور یہی پھر ہمیشہ کے لیے یہی قانون رہا ہے. چنانچہ جب خلافت راشدہ کے دوران جب اسلامی فوجیں صحابہ کرام کی باہر نکلی ہیں تو ہر جگہ پر، ہر موقع پر تین باتیں پیش کی جاتی ہیں. ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے ہو جاؤ. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونیئر مسلمان ہو، ہمارا حق زیادہ ہے تمہارا کم ہے، ہمارے بھائی برابر. ایمان نہیں لاتے ہو تو جزیہ دو، باتحتی قبول کرو، اللہ کے دین کا غلبہ تسلیم کرو، دین اللہ کا ہوگا. ہاں، مذہب کے طور پر تم جو عقیدہ رکھنا چاہو، جو عبادت کرنا چاہو، جس کو پوجنا چاہو، بتوں کو پوجو، جس کو چاہو پوجو، مذہبی آزادی ہوگی، تمہیں زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے. چنانچہ یہی رہا ہے ہمیشہ، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی 800 برس تک حکومت رہی. اگر تلوار ہی چلا کر لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا ہوتا تو یہاں قوم رہ جاتی. اسی طریقے سے اندلس میں مسلمانوں نے 800 برس تک حکومت کی، وہاں کوئی عیسائی بچتا نہیں. پھر قانون یہی تھا کہ دین اللہ کا ہوگا، جو بھی کرمنل لا اور سول لا ہے وہ اللہ کا ہوگا، اس کے نیچے پرسنل لا کی حد تک تمہیں سب کو اجازت، تمہارا عقیدہ، تمہاری عبادات، جو بھی چاہو، تمہاری رسومات، شادی بیاہ جیسے چاہو کرو، تمہارے جو ہے وہ انہیریٹنس سے جو بھی قوانین ہو ان کو کرو، کھانا پینا جو کرو. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شراب کو مت پیو، تم شراب پینا چاہتے ہو پیو، یہ دوسری بات ہے کہ اسلامی ریاست تمہیں کو عام نہیں ہونے دیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ تمہیں مذہبی آزادی ہے. یہ ہے بقیہ تمام کے لیے. چنانچہ حضور کے زمانے میں بھی امیین کو علیحدہ کر کے ان اہل کتاب کے لیے یہ آیت جو ہے اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے، اور اسی پر پھر تمام جو بعد میں جو بھی جہاد ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں، اور اللہ کا دین جو ہے پھر جو حضور کے دست مبارک سے تو جزیرہ نما عرب کے اندر غالب ہوا تھا اور پھر ایک بہت بڑے رقبے پر دنیا کے غالب ہوا ہے، اس میں یہی اصول تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کا دین کی حیثیت سے غلبہ ہو جائے، اس کو تسلیم کریں، نیچے بن کر رہیں، جزیہ عن یدین اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، باقی انہیں مذہبی آزادی ہوگی، انہیں جبرن مسلمان نہیں بنایا جائے گا. آج تو اسی پر اکتفا کروں گا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.